سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا مطر قال حدثنا يزيد قال حدثنا البراء بن يزيد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال شرار أمتي الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون وخيار أمتي أحسنهم أخلاقا. یہ بیان چل رہا تھا فضول باتوں کا, یعنی کوئی آدمی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکالے جس کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی, نہ دین کا اس سے کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا, جس کو لایعنی کہا جاتا ہے. تو پہلے ایک روایت بتلائی گئی تھی, آ چکی تھی, اسی سلسلے میں دوسری روایت پیش کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سب سے بدترین لوگ, سب سے خراب لوگ کون ہیں؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفلحقون. سرسارون یہ سرسرتن سے ہے, یعنی وہ آدمی جو بہت زیادہ بولے, بار بار باتیں کرتا رہے, کثرت سے کلام کا عادی ہو, اس کو سرسار کہتے ہیں. اور دوسرے ہیں متشدقون, کہ جو آدمی بولنے میں احتیاط نہ کرے, بغیر احتیاط کیے اور کسی کا احترام اور لحاظ کیے بغیر بولتا رہے. اور بعضوں نے یوں کہا کہ جو لوگوں کا ٹھٹھا کرتا ہو اپنے کلام اور گفتگو میں, وہ ہے متشدقون, ٹھٹھا کرنے والے, یا بغیر احتیاط کے اور کسی کا احترام کیے بغیر بولنے والے. اور تیسری قسم بتلائی المتفیحقون, جو منہ بھر کر بات کریں. یہ منہ بھر کر بات کرنا غرور اور تکبر کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے. بعض لوگوں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے, گفتگو کے اندر بھی انداز ایسا اختیار کریں گے منہ بھر کر بولنے کا جس سے گویا سامنے والوں کو مرعوب کرنا مراد ہو. تو بہرحال یہ متشدقون کہلاتے ہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ متشدقون کون ہیں, تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر. تو ایسے بھی جیسے ابھی جو تشریح کی تھی اس میں بھی کبر اور غرور ملحوظ ہے, وہ کبر اور غرور کی وجہ سے منہ بھر کر جو بولتے ہیں. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر متشدقون کا مطلب یہ بیان کیا ہے جو بولنے میں لوگوں پر زیادتی کرتے ہوں, بس زبانی جو آدمی کرے کسی کے ساتھ وہ متشدقون. تو بہرحال یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کا تعلق گفتگو اور کلام سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسم کے آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ یہ ہیں. اس سے اندازہ ہوا کہ آدمی کو بولنے کے معنی میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, بہت سوچ سوچ کر بولے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو دیر تک بولتے نہیں تھے, جواب نہیں دیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ بہت دیر تک خاموش رہتے ہیں, تو جواب میں فرمایا میں سوچتا ہوں کہ بولنے میں بھلائی ہے یا خاموشی میں, سوچنے کے بعد فیصلہ کر کے اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں. تو بہرحال یہ بولنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, ورنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کہ اپنی امت کے بدترین لوگوں نے حضور نے ایسے لوگوں کو شمار کیا ہے. باب ذی الوجہین یہاں بیان فرماتے ہیں دو منہ والا. دو منہ والا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی دو منہ اس کے بنائے ہوں, نہیں. دو منہ والا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو الگ الگ قسم کے دو گروہوں کے سامنے ہر ایک کو راضی کرنے کے لیے ان کے مطابق بات کرے, جیسے آج کل سیاست میں ہوا کرتا ہے کہ ان کے پاس گیا تو ان کے ساتھ ایسی بات کی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ان کی ہمدردی اس طرح کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کا جو مخالف ہے جب اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس طرح گویا اس کی ہمدردی حاصل کرتا ہے. دونوں سے گویا اپنا یہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اور مقصد وہی فائدہ حاصل کرنا. تو ایک تو یہ کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ کسی یہ دونوں قسم دشمنوں کے ہیں, ان سے اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں, ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی غرض سے ملتا ہے, وہ بات دوسری ہو گئی. یہاں تو یہ اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دونوں کے سامنے اس انداز سے پیش آتا ہے کہ وہ ایک سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے, اور دوسری پارٹی سے جب ملتا ہے ان سے اس انداز سے پیش آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی. یہ جو طریقہ ہے, اور وہ بھی اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے, اس کو ذی الوجہین سے تعبیر کیا گیا. تو اسی کو حضور فرماتے ہیں من حدثنا اسماعیل قال حدثنا ما حدثني مالک عن ابی الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس ذو الوجہین الذي یاتی ہؤلاء بوجه وہؤلاء بوجه. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین شخص, سب سے برا وہ ہے جو دو چہرے اور دو منہ والا ہو, جو ان کے سامنے ایک انداز سے پیش آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے انداز سے پیش آتا ہے, ہر ایک کو گویا اپنی موافقت اور اپنی ہمدردی کا یقین دلا کر ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی اس طرح کی دو زبانیں رکھتا ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کو آگ کی دو زبانیں عطا فرمائیں گے. یہ گویا ایک طرح کا اس کے ساتھ عذاب کا باری تعالیٰ کی طرف سے سلوک کیا جائے گا. تو یہ انداز جو ہے آج کل اسی طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ خرابیاں پھیلتی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین قرار دیا. باب اس میں جلول ہے. اب اگلے باب میں تو دو منہ والا یہ بتلایا تھا، اب اس کا گناہ کیا ہے. ویسے تو اس میں آ چکی بات، لیکن ایک الگ عنوان قائم کرتی ہے اس کی قباحت اور اس کی برائی اور اس کے گناہ کو بتلانے کے لیے کہ کیسا گنہگار ہے وہ. حدثنا محمد بن سعید الاصفهاني قال حدثنا شريك عن ركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار. وجه پر ابن مسعود کے حوالے سے بتلایا تھا. فمر رجل کان زخما قال هذا من. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی دنیا میں دو چہرے والا دو منہ والا ہوگا تو وہاں اوپر کے باب میں تو اس کی دو منہ والا کس کو کہتے ہیں، جس میں وہ خود فرماتے ہیں الذی یاتی ہاؤلائے بے وجہین و ہاؤلائے بے وجہین، کہ دو منہ والا یعنی ان سے الگ انداز سے ان سے الگ. تو یہاں اس کی برائی بتلا، اس کا گناہ کتنا خطرناک ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں ایسا ہوگا قیامت کے روز اس کو آگ کی دو زبانیں اس کے منہ میں رکھی جائے گی اور گویا اس طرح اس کو عذاب دیا جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما چکے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ایک لمبا تلنگا موٹا آدمی گزرا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا ہذا منہ، یہ ان میں سے ہے. وہ ہوگا کوئی اس نو کا آدمی. بارہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب شر الناس من یتقا شرہ، سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے شر سے لوگ بچنے کی کوشش کریں. یعنی اس آدمی کے اخلاق آداب، اس کی جو طبیعت اور اس کا مزاج ایسا ایزا رسانی والا اور ایسا برا ہے کہ لوگ اس کی برائی سے بچنے کا اہتمام کریں. کوشش ہر ایک کی یہ ہو کہ یہ اپنے اس کی اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ تدبیریں کریں. ایسا آدمی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین آدمی قرار دیا. حدثنا صدقۃ قال حدثنا ابن عیینۃ قال سمعت ابن المنکدر قال سمعت عروۃ بن الزبیر ان عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ اخبرته استاذن رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایذن له بیسا خل شیرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ عیینہ ابن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جب شروع میں وہ اسلام لائے تو اسلام گویا سچے دل سے لائے نہیں تھے, بعد میں پھر اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ اس زمانے کا قصہ ہے جبکہ ابھی وہ حقیقی معنی میں سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت انہوں نے آنے کی اجازت چاہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو ہے ایک اور مخرمہ ابن نوفل, وہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اجازت چاہی تھی. جو بھی ہو, بہرحال جب اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن کر پہچان لیا یہ فلانا آدمی آنے کی اجازت چاہ رہا ہے. تو گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن له, آنے کی اجازت دو اس آدمی کو. بیسا خل عشیرتی, یہ اپنے خاندان کا بڑا برا آدمی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھو کسی آدمی کے مزاج میں کوئی ایسی خرابی ہے, کوئی ایسا نقص اور عیب ہے, یا کوئی ایسی کمی اور کمزوری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی طرف سے نقصان یا تکلیف پہنچ سکتی ہے. ایک آدمی ہے جو بول بول کے لوگوں سے قرضے مانگتا رہتا ہے, اس سے لیا اس سے لیا اس سے لیا اس سے لیا, ساری دنیا میں چکر چلا رکھا ہے. اب دیکھو اس میں ایک بری عادت ہے, اب اس بری عادت کی وجہ سے جو بھی اس کے متعلق غلط فہمی میں پڑے گا اس کو اچھا سمجھ کر جو ہے ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرے گا, وہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا. تو اب بہت سی مرتبہ اس قسم کے لوگ بڑوں کے پاس جا کر کے ایسا انداز اور رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے دوسرے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے ان کا. اب یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی وجہ اس کے بعد پھر مجھے اپنا کام کرنے کا موقع ملے گا, کھل کھیلنے کا موقع ملے گا. یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے متعلق جب معلوم ہو ان کو جن کے ساتھ یہ کر رہا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں ان کے اس بدخلقی سے, اس عیب اور کمزوری سے, تاکہ لوگ اس کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہیں, نقصان نہ اٹھائیں. اور لوگوں کو دھوکے میں پڑنے سے اور نقصان اٹھانے سے بچانے کے لیے اگر یہ کہا جا رہا ہے تو یہ جس غیبت سے منع کیا گیا اس میں داخل نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اپنی جگہ پر. بہرحال یہاں جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتا تھا اور اجازت مانگی, اس نے جب اجازت چاہی اس کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور اس کے متعلق گویا آپ نے یہ فرمایا اس کو اجازت دو, بڑا برا آدمی ہے. گویا آپ نے اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہے گا منع دو, حضور منع تو نہیں فرمائیں گے اس کو. ہر ایک آدمی آتا ہے, اچھا بھی آتا ہے اور برا بھی آتا ہے. تو بہرحال منع تو نہیں فرمایا, لیکن آپ نے اس کی جو حقیقت تھی وہ اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ظاہر کر دی, تاکہ اس کے بعد اس کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ دیکھ کر کسی کو غلط فہمی پیدا نہ ہو. چنانچہ اجازت دے دی. فلما دخل اعلان له الکنام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بوقت اجازت تو حضور نے یہ, وہ تو باہر تھا, حضور نے یہ فرمایا دے دو اجازت, بڑا برا آدمی ہے. اس کو معلوم نہیں کہ حضور نے اس کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا. اب جب وہ آیا, آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی سے اس کے ساتھ پیش آئے, بڑی نرمی سے نرم گفتگو فرمائی. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اس کے ساتھ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا. وہ تو یہ سمجھی ہوں گی کہ جب حضور نے یہ فرمایا بڑا برا آدمی آ تو جب وہ آئے گا تو حضور ناراض ہو جائیں گے, غصہ کریں گے, ہے نا, اس پر آنکھیں نکالیں گے. لیکن اس کے آنے کے بعد حضور نے تو اس کے ساتھ بڑا نرم معاملہ فرمایا, گویا وہ برا آدمی ہونے کی نسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذہن میں جو خاکہ تیار کیا تھا کہ اس کے ساتھ حضور کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا, اس کے بجائے دوسرا ہی معاملہ ہوا. تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہے اس آدمی کے چلے جانے کے بعد, فقلت یا رسول اللہ قلت الذی قلت ثم رنت کرا, کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کے متعلق کہا جو کچھ بھی کہا, یعنی وہی کہ بڑا برا آدمی ہے, اس کے متعلق آپ نے یہ فرمایا. پھر جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تو بڑی نرم گفتگو فرمائی اس کے ساتھ. ہم تو یوں سمجھے تھے کہ آپ نے جب یہ فرمایا تو آئے گا تو آپ غصے ہو جائیں گے, ناراض ہوں گے, بے رخی کا معاملہ فرمائیں گے. مطلب یہ ہے کہ برے آدمی کے ساتھ یہ حضرت عائشہ نے حضور کے اس سلوک اور حسن اخلاق کے اوپر یہ سوال کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تو ان شر الناس من ترک الناس او قال ودع الناس اتقاء فوشی. مسلم بخاری کی روایت میں ہے, یا عائشہ تو متا وجدتنی فاحشن, اے عائشہ تم نے کب مجھے دیکھا بری بات کرنے والا. دیکھو ایک ہے کسی کا برا ہونا, تو کوئی آدمی برا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ برے بنے. کتا کاٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی کاٹیں اس کا جواب میں. یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عائشہ کو یہ فرمایا تم نے مجھے کب بد کلامی کرتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے حسن کلام کے صفت سے, خوبی سے, اخلاق سے نوازا ہے. جو آدمی با اخلاق ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ اخلاق ہی سے پیش آتا ہے. گویا میرا مزاج, میری عادت تو تم جانتی ہو کہ میں کسی سے بد کلامی کرتا نہیں. تو یہ اگرچہ برا ہے, اس کی برائی کا میں نے اظہار بھی کر دیا اور اسی لیے اظہار کیا تھا کہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اپنی عادت شریفہ کے مطابق اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے. اب اگر یہ اظہار نہ کرتے اور اچھائی سے پیش آتے تو دوسروں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی اور لوگ دھوکے میں پڑتے, نقصان اٹھاتے, اسی لیے اظہار تو کیا تھا. بہرحال اس کے برا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی برے بنے, ہم بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں. کوئی کیسا ہی برا ہو ہم تو اس کے ساتھ پیش آئیں گے. کائی سے اس نے اخلاق سے. ایک مرتبہ قاضی یحییٰ ابن اقسم, بڑے قاضی ہیں, فقیہ بھی ہیں, غالباً ہارون رشید جو بڑے بادشاہ تھے ان کے یہاں مہمان تھے, ان کے یہاں سوئے ہوئے تھے. رات کو, آدھی رات کو ہارون رشید نے, ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے, اس کی سلطنت کے حدود کا حال یہ تھا کہ ایک بادل جا رہا تھا, اس بادل کو خطاب کر کے ہارون رشید نے یوں کہا, اے بادل تو کہیں بھی برس, تیرے پانی سے جو پیداوار ہوگی اس کا خراج میرے خزانے میں آئے گا. اتنا بڑا بادشاہ تھا. تو رات کو قاضی یحییٰ ابن اقسم ان کے یہاں مہمان ہوئے اور آدھی رات کو بادشاہ کو پانی پیاس لگی, اس نے غلام کو بھائی پانی پلاؤ, غلام ہوتے وہاں اسی لیے رکھے جاتے. وہ غلام جو ہے نیند میں سے اٹھا, بڑبڑاتا ہوا, نہ دن کو چین نہ رات کو چین, بس آدھی رات کو کہہ رہے ہوں اب اتنا بڑا بادشاہ وہ تو گردن ناپ دے. لیکن پھر بھی بادشاہ نے کچھ نہیں کہا. غلام اس کا, حالانکہ غلام تو اس کو آقا مالک ہوتا ہے, عام آدمی اگر اس طرح کا آقا ہوتا وہ بھی غلام کے اس رویے کو برداشت نہ کرتا، لیکن اس کے اس بولنے پر بھی ہارون حسین نے اس کو کچھ نہیں کہا، تو قاضی ایوب اکرم کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے ساتھ یہ غلام اس طرح کا سلوک کرتا ہے اور اس پر کوئی سزا نہیں دے رہے، تو پھر کہا کہ امیر المومنین آپ نے اس کو کوئی کچھ کہا نہیں؟ کہا کہ میں اس جیسا میں اپنا منہ کائی کو خراب کروں، اس نے تو اپنا منہ خراب کیا ہے، میں اپنی زبان کیوں خراب کروں؟ دیکھو یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو بہرحال یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنِ سلوک کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال ہوا، اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو ایک یہ فرمائی، یا عائشہ تو متا وجد تینی فائشن، تم نے مجھے بد کلامی کرتے ہوئے کب دیکھا ہے؟ جب میری عادت ہی نہیں ہے تو کوئی بھی آئے گا میرے پاس میں تو اس کے ساتھ حسن کلامی سے پیش آؤں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کے ساتھ بھی معاملہ کائے کا کرتے تھے، محبت کا۔ بہرحال اس کے بعد دوسری بات کیا فرمائی جو یہاں ہے وہ بھی اس روایت میں ہے، اے عائشہ تو ان شر الناس من ترک الناس او ودع الناس اتقاء فحشہ، اے عائشہ جس آدمی کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں یعنی اس کے پاس آنا جانا ترک کر دیں، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ بد کلامی سے پیش آؤں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ یہ آدمی میری بد کلامی سے بچنے کے لیے مجھے چھوڑ دے گا، میرے پاس نہیں آئے گا۔ اور جو بھی ایسا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ، لوگ اس کا نام لے جانا وہ رہن دو نا وہاں نہیں جانے کا، اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں کیا بول ڈالے، ہے نا؟ سب دوسرے آتے ہیں جو نہیں جانتے ان کو بھی لوگ روکتے ہیں مت جاؤ، کیوں روکتے ہیں؟ وہی اس کا ٹھکانا نہیں کیا بول دے گا اس کی برائی سے بچنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر برائی ایسی گویا پیوست ہے تو اس کی اس برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو کیا کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، یہ سب سے برا آدمی۔ اب حضور کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اگر بد کلامی کروں گا تو آئندہ لوگ میرے اس بد خلقی سے بچنے کے لیے بھی نعوذ باللہ کیا کریں گے، میرے پاس آنا چھوڑ دیں گے، گویا میں سب سے بدتر آدمی بن جاؤں گا، مجھے یہ گوارا نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے اسلام کی ہمیں کہ کوئی آدمی ہم سے بدخلقی سے پیش آئے یا کسی آدمی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کی خرابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ بعض لوگوں کے آپ کو آنے والا بڑوں کے پاس آتا ہے تو وہ بال وہ تو بڑا خطرناک ہے، بڑا گنگا ہے، یہ ہے، ایسے کان بھر دیتے ہیں اس اللہ والے کے، بھائی تم نے کان بھر کے کیا کیا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ آدمی جب آئے تو اس کے ساتھ یہ بھی گالی گلوچ کرے کہ تو نالائق ایسی اتنی حرکتیں کرتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں ان کی زبان سے؟ تو پھر اس کی اصلاح کون کرے گا اور اس کو محبت کا سلوک کون دے گا؟ سمجھایا کہ نہیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے۔ میرے والد صاحب کی طبیعت ناصاب ہے، محمد ساجی محمد امین اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، 40 درود شریف پڑھنے کی حالت میں درمیان میں اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دیتا پھر درود شریف کر سکتے ہیں صاحب، جو اذان فصل اذان کا جواب دے دے پھر باقی اس میں پڑھ نہیں سکتے، اذان کا جواب مؤذن کے ساتھ ساتھ دے یا پھر بعد میں ایک ساتھ دے، نہیں مؤذن کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے، لیکن اگر اذان ابھی مکمل پوری ہوئی نہیں اور آپ دینا چاہیں تو جیسے مثلاً مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچا تو بھی آپ پوری اذان کا جواب پیچھے سے شروع کر کے وہاں تک مؤذن کو پکڑ لیجیے، اذان پوری کرنے سے پہلے بھلا ایسا کر سکتے ہیں. کمر کی تکلیف یا پیر کی تکلیف کی وجہ سے ٹیکہ لگا کر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ارے بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹے لیٹے بھی قرآن پڑھ سکتے. ادب کا مطلب تو یہ ہے, ادب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھنا ہی چھوڑ دو. بھائی قرآن کی تلاوت یہ تو مطلوب ہے. اب کوئی آدمی بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے قرآن, عام آدمی تندرست آدمی جس طرح ادب سے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے, یہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے اس طرح پڑھنے کی طاقت رکھتا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھو ہی مت. پڑھو, آپ تو بیمار ہیں, آپ بیمار ہیں تو آپ پر سے پابندی ہٹ جائے گی. جب شریعت نماز میں ہمیں یہ کہتی ہے کہ کھڑے رہنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, سجدہ رکوع نہیں کر سکتے ہو تو اشارے سے, اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر. اب کوئی لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو کوئی آدمی جا کے ڈانٹے اور کہے کیسا بے ادب ہے, اللہ کے سامنے لیٹ کر کے یہ کرتا ہے, وہ کیا کہے گا؟ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہی لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے, کہتا چھوڑ لو مت نماز, لیٹ کے پڑھ لو. بہرحال یہ جو سوال قائم کیا, ہمارے یہاں بعض مرتبہ ادب کا معاملہ اس طرح غلو تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اصل چیز سے آدمی محروم ہو جائے. ایک آدمی معذور ہے, سپنے بیٹھا ہے کرسی پر, اب لوگ نہیں سمجھتے کہ کوئی اوپر بیٹھ قرآن نیچے نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بیچارہ کرسی پر کونے میں اپنی بیماری کی وجہ سے بیٹھا ہے, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری مسجد قرآن پڑھنا ہی بند کر دے, یہ سوچ کر کے کہ اوپر وہ بیٹھا ہے ہم نیچے قرآن لے کے بیٹھیں گے تو پھر یہ تو قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی. یہ بڑی حماقت ہے. ادب اپنی جگہ پر, ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں جی. کسی غیر مسلم کے وہاں برتھ ڈے پارٹی میں دعوت میں جانا کیسا ہے؟ اس کی جب شریعت کو, شریعت نے اس چیز کو پسند ہی نہیں کیا تو غیر مسلم ہو یا مسلم ہو ہمیں اس میں حصہ نہیں لینا. ساسوں کھانسی میں مطلب شو, اس سلسلے میں ہمارا ایک فتویٰ شائع ہوا ہے امید کے اندر, وہ جو ہے امید کے ذمہ داروں سے پوچھ کر وہ مسما لے کر پڑھ لینا. چلانی نوٹوں پر 786 وکیل آئے تھے, آئی نوٹوں پاکٹ وغیرہ میں رکھا تھی, برکت تھا اسے سنیواس, اسی فتوے میں سارا جواب موجود ہے, دیکھ لینا. جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے سرما لگانا کیسا ہے؟ لگانا چاہیے جمعہ کے دن, ویسے بھی غسل کرنا اور اسی طریقے سے مسواک کرنا, خوشبو لگانا, زینت اس میں یہ بھی ہے. میں ایک مصیبت ماں بیتن ورس تھی پھنسےلو چھو, میں کوشش نکلوانی کری ناکام, مارا ماتے خاص دعا کر سو اللہ تعالیٰ مصیبت دور فرمائے, اللہ تعالیٰ مصیبت دور کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے میری والدہ کی طبیعت ٹھیک ہے. آپ شام 4 بجے اسپتال سے گھر آ گئی, آپ سے مزید صحت تندرستی عافیت کی دعا. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عافیت عطا فرمائے, ان کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ تادیر آپ کے سروں پر قائم رہے. حج میں جانے سے پہلے بیٹھک رکھی جاتی ہے, یہ صحیح ہے؟ کیا بیٹھک رکھی جاتی ہے میں نہیں جانتا, مجھے معلوم ہے یہ بیٹھک سے مراد کیا ہے. اگر مقصد یہ ہے کہ بھائی حج میں جانے والے سے بھی لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں دعا کی درخواست کرنے کے لیے, تو مقصد یہ ہے کہ بھائی وہ ایک صبح آیا, 10 بجے آیا, 11 بجے آیا, اب وہ بیچارہ حج میں جانے والا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ 10 تاریخ کو جاؤں گا, اور یہاں پہلی تاریخ سے یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ وہ دکان بھی کہیں نہیں کھول رہا ہے. اب وہ بیچارہ یہ سوچے کہ یہ سب یہ الگ الگ ٹائم پر آتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ سب گڑبڑ ہو رہی ہے, تو وہ بھی کہہ دے کہ فلاں وقت سب اس مقصد کے لیے ہے, لیکن اس کو ضروری سمجھا نہ جائے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی اگر اس طرح کوئی رواج کی شکل اختیار کرنے لگے, جب تک رواج کی شکل نہیں بنی ہے وہاں تک جائز, جہاں رواج کی شکل بن جائے گی اس کی ناجائز کا فتویٰ ہم ہی دے دیں گے. یاد رکھنا, ابھی سے کہہ دیتے ہیں وہ ناجائز والے فتویے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. آپ بائیں کا گنجی پہن سکتے ہیں یا آستین والا؟ گنجی تو آپ جو چاہے پہنچے, گنجی پہنے بغیر بھی آپ کرتا پہن سکتے ہیں, کوئی گنجی ہی ضروری ہے ہی نہیں. ہم نے تو اپنے بچپن میں کبھی گنجی پہ, ہمارے بچپن کے زمانے میں بچوں کے پاس گنجی نہیں ہوتا تھا, تو یہ سب ہو گیا. عرض یہ کہ تقریب نماز کا شروع وقت لکھ کر نوٹ میں لکھا ہے کہ پانچ منٹ کا احتیاط کرنے کی لکھا ہے, بعد مسجد میں دیکھا کہ پانچ منٹ کا احتیاط نہیں کرتے تو اس صورت میں کیا حکم ہے, برائے قانون جواب دے. اب اگر اس مسجد کے اندر گھڑی کو صحیح وقت پر رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ایک دو منٹ کا احتیاط کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جس آدمی نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے, جو اس کا ماہر ہے, وہ خود آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ پانچ منٹ کی احتیاط کر کے نماز پڑھیے, تو پھر آپ کیوں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ آپ گاڑی لاتے ہیں تو گاڑی جب چلائیں گے تو گاڑی بنانے والے نے جو ہدایت کی اس ہدایت پر عمل کریں گے یا نہیں؟ تو اب جب اس ٹائم کے معاملے میں آپ اس کی مہارت پر اور یہ اور وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ منٹ تو کر لو, اس میں کون سی مصیبت ہے؟ بہرحال پھر بھی یہ ضرور ہے کہ اگر نہیں کیا اور پڑھ لی تو ہم اس نماز کے صحیح نہ ہونے کا فتویٰ نہیں لائیں گے, بشرطے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو ٹائم وغیرہ. اس لیے کہ میں پہلے بھی قصہ سنا چکا ہوں کہ وہ عام طور پر مسجدوں کی گھڑیاں صحیح وقتوں پر ہوتی نہیں, اور اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھ لو آپ ریڈیو پر ٹائم بالکل ایک دم ہر سیکنڈ کے حساب سے یہ کر کے لانا, پھر مسجد میں دیکھ لینا کیا ہوتا ہے, بہت سی آگے ہوتی ہیں بہت سی پیچھے ہوتی ہیں. ہمارے بھائی الحاج حافظ عبد الحفیظ صاحب منیار زیر مدنی کے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, انہوں نے مجھے اتنی طرح قصہ سنایا, پہلے بھی سنا چکا ہوں اب دوبارہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ بھائی یہ مغرب کی اذان جو ہوتی ہے وقت پر کس طرح میں مختلف مسجدوں میں مغرب کی نماز پڑھنے لگا. ایک مسجد بالکل کسی مسجد میں جو جہاں سے سورج بھی ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا, کہا وہاں میں پہنچا تو مؤذن صاحب نے اذان دینا چالو کیا, تو میں نے ان سے یوں کہا کہ بھائی ابھی وقت نہیں ہوا. تو مؤذن صاحب اللہ اکبر تو کہہ ہی چکے تھے, دوسرا کہیں اس سے پہلے کہتے ہیں ٹائم ٹیبل جو ہو یعنی گھڑیال جو ہو, اور پھر آگے کہا اللہ اکبر اپنی اذان چالو کر دی. اس کو معلوم ہی نہیں کون ہے, تو اب یہ کہتے ہیں میں نے اسی نے کہا پہلو سورج دیکھا اتنے تمہیں جو ہو. تو یہ ٹائم کا مسئلہ ہے, گھڑیاں بھی صحیح ہونی چاہیے, ہر چیز کا اہتمام ہو گئی. چلو ادھر سے لطیفے کی بات ہو گئی. نکاح ہے بیاج, دو نکاح ہیں, ایک تو ہے مولوی صاحب دلہا کہاں ہیں بھائی آپ ہی, اور ادریس آدم پٹیل کہاں گئے آ جاؤ, ادریس کہاں ہے ادھر آ جاؤ ادھر, چلیے ان سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک, یہ یاسمین آپ کی بیٹی ہے, ان کو بتا دیا کہ آپ ان کا نکاح مولوی جاری مولوی یعقوب سے کرنے جا رہے ہیں, مہر 3500 روپیہ نقد. اچھی بات ہے. تسمیہ بانی مولوی عارف باو نگر والے محمد عارف. اچھا محمد عارف کہاں ہیں آپ؟ تو یہ تسمیہ ہے, یہ آپ نے اپنے بتا دیا ان کو ان کا نکاح عبد الحمید سے کرنے جا رہے ہیں, اپنی بیٹی کو بتایا. اچھا جی, اور مہر جو ہے 11000 نقد. اچھی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب ادریس آدم پٹیل آپ نے اپنی صاحبزادی یاسمین بنت ادریس پٹیل کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب علی یوسف پٹیل اور جناب سلیمان اسماعیل کولا کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بے و 3500 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر جناب مولوی جابر ولد مولوی یعقوب پٹیل کے عقد نکاح میں دیا. جناب مولوی جابر یاسمین بنت ادریس پٹیل کی ذات کو زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما و علیکما و جمع بینکما بخیر. جناب محمد عارف حسین دائے بھاؤ نگر والے آپ نے اپنی صاحبزادی تسمیہ بانو بنت محمد عارف کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب محمد اسماعیل حسین دائے بھاؤ نگر والے اور جناب محمد عرفان موسیٰ بھائی گھڑیاری کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیول 11,000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر جناب عبد الحمید ولد محمد یوسف باو نگر والے کے عقد نکاح میں دیا. جناب عبد الحمید تسمیہ بانو بنت محمد عارف کی ذات کو بیول 11,000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله الحمد المنان بديع السماوات والارض الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لا احصي ثناء علي انت كما اثنيت على نفسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائی سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کی محبت اور نماز کا عشق ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں نصیب فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگی اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اے اللہ زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلوں پہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں رشتہ نمونی کی وجہ سے فکر مند ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ابھی جو دو نکاح ہوئے دونوں میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، دونوں جوڑوں میں مودت اور رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی زیادہ سے زیادہ ادائیگی کی توفیق عطا فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا، ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے اللہ انہیں مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، اللہ ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت اور پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے اے اللہ جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ان کو عطا فرما، نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی اللہ اس نے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم کے مختلف خطوں میں مسلمان جہاں مظلومیت کا شکار ہیں اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کی حمایت فرما، اے اللہ ان کی کفالت اور کفایت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک لے، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے ہر فرد بشر کو، اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تیرے جن بندوں نے اے اللہ حج کے سفر کی تیاریاں کیے ہیں جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، اللہ جانے والوں کے سفر کو بھی نہایت عافیت سہولت کامیابی حفاظت کے ساتھ شروع فرما کر اے اللہ ان کے اور جائے ہوئے لوگوں سب کے سفر کو نہایت عافیت سہولت کامیابی اور حفاظت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، سب کو حج مبرور زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما، وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہاں کے اوقات کو ضائع کرنے سے اور معاصی اور جنایات کا شکار ہونے سے پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، تو راضی ہو جا تیری نظر مندی والے کام کروا لے، ناراضگی والے کاموں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تج سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پتہ نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دل کی رسوائی سے بچا لے، اس دل اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اس دل اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار دے، جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین۔